بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، دیکھو آج تو پہلا دن ہے، بہت سے لوگ آئے نہیں ہیں. ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف دل سے ذکر کرنا بھی نافع ہے، جب بقصد ہو یعنی ارادے کے ساتھ ہو، نیت کرنا پڑتا ہے. جیسے مراقبے ہم نیت کرتے ہیں نا، مراقبہ دل سے ذکر کا نام ہے. جب دل سے ذکر کرتے اس میں نیت کر کے بیٹھے، جب بقصد ہو، ورنہ بلا قصد نفع مقصود حاصل نہیں ہوتا. بغیر نیت کے بیٹھ جائیں گے تو نفع نہیں ملتا ہے، اس لیے مراقبہ جب بھی کرے تو وہ نیت کر دے، نیت کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. قلب اور زبان دونوں کو جمع کرنا زیادہ نافع ہے. یعنی اگر زبان سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، صرف دل سے ذکر ہو رہا ہے، اور دل سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے الفاظ کا تصور دل میں لائے اور دل میں وہ الفاظ دہراتا رہے، اگرچہ زبان نہ ہلے، تو اگر قصد اور ارادے سے دل میں وہ الفاظ دہرا رہا ہے تو یہ بھی نافع ہے. لیکن اگر بلا قصد الفاظ دہرا رہا ہے تو پھر مقصود حاصل نہیں ہوتا، جی، بغیر قصد کے. لیکن خیر یہ اس میں ہے، ہمیں جو مراقبہ ملا ہے اس میں تو زبان بھی نہیں ہلانی ہے اور دل میں وہ الفاظ دہرانے بھی نہیں ہیں، وہ دل ہی کی حرکت کو ذکر بنانا ہے. اب اس پر بتا رہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس حدیث میں روزے کے نتیجے میں گناہوں کی مغفرت کی دو شرطیں بیان فرمائی. روزے کے نتیجے میں گناہوں کی مغفرت کی دو شرطیں بیان فرمائی، ایک یہ کہ وہ شخص مومن ہو، دوسرا یہ کہ احتساب ہو. احتساب کے معنی ہے کہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہو. ایمان و احتسابن، مومن بھی ہو اور نیت بھی ہو. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس وقت یہ فائدہ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے دل سے ذکر کرنے کی نیت سے بیٹھے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا. جی، ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب، ایک ملفوظ ہے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کا، دل نہ لگنے کی بہت صورتیں ہیں. دل نہ لگنے کی بہت صورتیں ہیں. کبھی تو کسی کام کے تعلق کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی کسی عضو میں کچھ مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی بھوک کی وجہ سے دل نہیں لگتا، کبھی گناہ ہونے کی وجہ سے دل نہیں لگتا. ان اسباب میں سے جس کا بھی دفعیہ اختیار میں ہو، یعنی جس کو دور کرنا ہم کر سکتے ہو، تو اسے دور کر کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے. جیسے بھوک لگی ہے تو کھانا کھا کر ذکر میں لگ جائے، اگر بیماری ہے تو اس کی اچھی خاصی دوا لے کر اس کے ذکر میں لگے. تو جس کا بھی ہم اس کو دور کر سکتے ہیں اس کو دور کر کے ذکر میں مشغول ہو. جیسے بھوک ہو تو کھانا میسر ہو، کھا لے. تعلق اگر ناجائز ہے یعنی گناہ میں لگا ہوا ہے تو چھوڑ دے، پھر ذکر میں مشغول ہو جائے. اگر اس پر بھی دل نہ لگے، یعنی ان وجوہات کو دور کیا، اس کے باوجود بھی اگر دل نہیں لگ رہا ہے ذکر کو، اس کو وجوہات کو دور کیا پھر بھی ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو کچھ پرواہ نہ کرے، پھر کچھ پرواہ نہ کرے، ذکر کو مقصود سمجھ کر پورا کر لے. سمجھے، ذکر قلبی کو مقصود سمجھ کر پورا کر لے، پھر پرواہ نہ کرے کہ میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کروں، کیسے کروں. وجوہات کو دور کرنا ہے اور اس کے بعد پھر بھی دل نہ لگے تو ذکر کرتے رہنا. اللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے، اللہ کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر میں دل نہیں لگتا. جی، اس کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ذکر میں دل نہ لگنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں. بعض اوقات ذکر میں دل اس لیے نہیں لگتا کہ دل میں کسی کام کے کرنے کا تقاضا ہے کہ نہیں, اس تقاضے کی وجہ سے دل نہیں لگتا. ایسے وقت انسان یہ کرے کہ جس کام کا تقاضا ہے پہلے اس کام کو پورا کرے. یعنی کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو اس بات کو کہہ دے, یا اس کو لکھ لے, یا دوسروں کو بتا دے, تو کیا ہے پھر لگے, ورنہ وہی بات کھٹکتی ہے. یا کچھ کام کرنا ہوتا ہے, جس کام کا تقاضا ہے پہلے اس کام کو پورا کرے, پھر اطمینان سے بعد میں ذکر کرے. دیکھیے, نماز ہو یا ذکر ہو, یا اوراد و وظائف ہو, یا دوسری عبادات ہو, حتی الامکان فراغت ذہن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حتی الامکان فراغت ذہن کے ساتھ, ذہن کو فارغ کر کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت میں ہمارا ذہن بہت مشغول ہوتا ہے. کیوں کہ کام بہت سارے دماغ پر لیے ہوئے ہیں, تو پھر انسان کا دل نہیں لگتا ہے. اس لیے ان کاموں کو سمیٹے اور اس میں سے کم کرے, اور خصوصاً واٹس اپ پر جو میسج اور اس پر باتیں اور اس پر جو, تو اس کو بھی سمیٹے. وہی سب سے زیادہ ہمارا وقت کھا جاتا ہے. تو فراغت ذہن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا اگر طبیعت میں کسی کام کا تقاضا ہے تو پہلے اس کو پورا کر لے, پھر عبادت کرے. اسی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پاخانہ کی حاجت ہے تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لو, یا مثلا بھوک تیز لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر عبادت کر لو. جی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل. وکان ابن عمر یوزع له الطعام وتقام الصلاة فلا یأتی حتی یفرغ وانه یسمع قراءۃ الامام. بعض اوقات جماعت کھڑی ہو جاتی, ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ بعض اوقات جماعت کھڑی ہو جاتی اور امام تلاوت شروع کر دیتا, اور اس کی تلاوت کی آواز کانوں میں آ رہی ہوتی, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے کھانا کھاتے رہتے, اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوتے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کھانے میں مشغول ہے. جواب میں انہوں نے فرمایا, لئن اجعل طعام صلاة احب الی من ان اجعل صلاة طعاما, یعنی میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں, یہ صورت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں. سبحان اللہ, یعنی کھاتے کھاتے میں نماز میں ہوں, یعنی دھیان تو نماز کی طرف ہے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں نماز میں ہوں اور دھیان میرا کھانے کی طرف ہو. اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں. تو کھاتے وقت دھیان کدھر ہے؟ نماز کی طرف. تو کھانے کو نماز بنایا, اور یہ صورت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں. نماز میں تو چلا گیا لیکن دھیان پورا کھانے کی طرف ہے, تو نماز کو کھانا بنا لیا. اس لیے کہ اگر شدید بھوک ہونے کی حالت میں جا کر نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تو دل و دماغ تو کھانے میں لگا رہے گا, نماز میں دل نہیں لگے گا. اس کے برخلاف اگر میں جماعت کھڑی ہونے کی حالت میں کھانا کھا رہا ہوں گا تو دل نماز کی طرف لگا ہوگا کہ جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جاؤ اور جا کر جماعت میں شامل ہو جاؤ. اب یہ کھانا بھی نماز بن جائے گا, اور کھانے کو نماز بنا لوں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں, اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. جی, ایک جملہ ہمارے اور آپ کی زبانوں پر بکثرت آتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں جاتا, لیکن ایسی باتوں کی طرف بزرگوں کی نگاہ جاتی ہے, عام آدمی کی نگاہ نہیں جاتی. ہماری زبانوں پر اکثر یہ جملہ رہتا ہے کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے, یا ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اطمینان سے بات کریں گے. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے جملہ کہہ دیا, یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتم فرماتے ہیں, ان کے والد صاحب حضرت مفتی شفیع اعظم, مفتی شفیع صاحب, مفتی اعظم جو تھے, تو وہ ان کے والد صاحب تھے. وہ فرماتے ہیں, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر کچھ بات کریں گے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, یہ کیا تم نے کہہ دیا کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر بات کریں گے. یاد رکھیے نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں ہے. یعنی تمہاری بات کا مطلب ہے کہ نماز ایک بوجھ ہے, اس سے جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے ہو, اور اصل کام تمہارا وہ ہے جس کی طرف تم بعد میں متوجہ ہونا چاہتے ہو. مثلا اگر تم نے یہ کہا کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائے پھر کھانا کھائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود تو کھانا ہے, نماز تو ایک بوجھ ہے جس کو جلد از جلد ٹلا کر ٹال کر اس سے فارغ ہونا چاہتے ہو. فرمایا کہ بے ادبی کی بات ہے اور بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے یہ فرمایا جا رہا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کاموں سے فارغ ہو جائے تو اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے, یعنی آپ سب کاموں سے فارغ ہو جائے تو اب ہماری عبادت کریے نماز میں اور دوسری عبادت وغیرہ میں. لہذا اور کاموں سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو, نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر اور کاموں کی طرف متوجہ ہو. جی نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر اور کاموں کی طرف متوجہ ہو. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کام کیسے تھے؟ کیا وہ روپے پیسے جمع کر رہے تھے؟ بھائی بند کرو مشین. دوسرے کام کیسے تھے؟ کیا وہ روپے پیسے جمع کر رہے تھے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر کام دین تھا. یا کوئی ملازمت کر رہے تھے؟ یا کل مال و جائیداد بنا رہے تھے؟ ایسا نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مصروفیات دین ہی کی مصروفیات تھی. کہیں جہاد کی مصروفیت, کہیں تعلیم کی مصروفیت, کہیں تربیت کی مصروفیت, کہیں امور سیاست اور امور مملکت کی مصروفیت. تو کیا ہے, کہیں تعلیم کی, کہیں تربیت کی, کہیں سیاست کی, کہیں مملکت کی مصروفیت, کہیں ازواج مطہرات کی دلداری, کہیں صحابہ کرام کی حاجت روائی وغیرہ. سارا کام آپ کا تو دین کا تھا, یہ سب کام بھی دین کے کام تھے. اور پھر فرمایا آپ ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر عبادت میں لگو. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے طرف متوجہ ہو جاؤ. جی وجہ اس کی ہے کہ سب کام حسن لغیر ہی تھے, حسن یعنی اچھے تھے, حسن لغیر ہی تھے, اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہماری تسبیح و تقدیس بیان یہ حسن لعین ہی ہے, یعنی یہ تو ہمارا عین مقصود ہے اور باقی دوسرا اچھا کام ہے, لیکن یہ سب سے اچھا کام ہے. وہ کام مقصود لغیر ہی تھا اور یہ کام مقصود لعین ہی ہے. دین کے دوسرے کاموں میں اور عبادت میں یہی فرق ہے. اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مقصود لغیر ہی سے فارغ ہو کر, یعنی دوسرے بھی کام تھے, کوئی گناہ کے کام نہیں تھے, وہ بھی عبادتیں تھی, لیکن ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ. تو ہماری طرف متوجہ ہونا وہ نماز اور وہ مقصود تھا, عین مقصود تھا. تو مقصود لعینی کی طرف آؤ. لہذا ایک کہنا بے ادبی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھائیں گے, اس لیے کہ نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں, بلکہ کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھو تو کھانا بھی تو عبادت ہے نا, اور نماز بھی عبادت ہے. تو وہ عبادت کھانا وہ لغیر ہی ہے, اور نماز یہ عین مقصود ہے. وہ کھانا سے فارغ ہو کر نماز میں آ جاؤ. جی فارغ ہو کر نماز پڑھو, پہلے ذہن کو کھانے سے فارغ کرو پھر مقصود اصلی کی طرف جاؤ. تو یہ فرما رہے تھے کہ بھئی وہ نہ لگنے کی وجہ, طبیعت ذکر میں نہ لگنے کی وجہ کیا تھے, انسان کی کوئی نہ کوئی مشغولی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت ذہن پر ایسی الجھنیں سوار ہوتی ہے, نماز ہو یا ذکر ہو, جس کا دفع کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. مثلا سر میں درد ہو رہا ہے, اس درد کی وجہ سے ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, اور درد کی وجہ سے ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے جو غیر اختیاری ہے، تو ایسی صورت میں دل لگنے کی بالکل فکر مت کرو کہ دل نہیں لگ رہا ہے، ہائے میری نماز یا میرا ذکر کیا فائدہ، نہیں اس کی کوئی فکر مت کرو، اس لیے کہ ایسے موقع پر دل نہ لگنے سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ذکر بذات خود مقصود ہے، ذکر بذات خود مقصود ہے، وہ تو پورا ہو رہا ہے چاہے دل لگے یا نہ لگے، بس ذکر کو مقصود سمجھ کر کرتے رہو، انشاءاللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی کا اگلا ملفوظ ہے، ذکر و تلاوت میں جب طبیعت زیادہ گھبرانے لگے، ذکر و تلاوت میں جب طبیعت زیادہ گھبرانے لگے تو جلدی ختم کر دیا جائے، یا عذر ہے جلدی ختم کر دیا جائے، یہ عذر ہے اور عذر کے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا؟ ذکر کرتے وقت دل بہت گھبرانے لگے، جیسے بہت سارے سوالات آتے ہیں، تو ذکر جلدی ختم کر دینا چاہیے، پھر دوسرے ٹائم پر واپس کرو، ہو سکتا ہے اس وقت میں دل گھبرا رہا تو دوسرے ٹائم کرے، اسی وقت کوئی لمبا کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ تھوڑا بہت دل گھبرانے کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت تو زبردستی ذکر میں مشغول رہے، اس وقت تو زبردستی ذکر میں مشغول رہے، لیکن زیادہ گھبراہٹ کے وقت ذکر کو چھوڑ دے اور مجلس کو ختم کرے، پھر دوسری مرتبہ دوسرے کام سے فارغ ہو کر پھر مجلس میں بیٹھ جائے اور ذکر شروع کرے۔ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالی کا ذکر کرو جب تک ملال اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو، اس سے پہلے پہلے ذکر کرتے رہو۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی عبادت کرو تو اس عبادت کے جوش اور خواہش کو انتہا تک نہ پہنچاؤ، جو بھی عبادت کرو تو اس کی جو شوق ہے، اس کا جو شوق ہے اور اس کی جو خواہش ہے وہ اتنا مت کرو کہ جسے پوری طبیعت ہی اکتا جائے، تو جوش اور خواہش کو انتہا تک نہ پہنچاؤ، بلکہ اس وقت عبادت کو چھوڑ دو جبکہ ابھی کچھ خواہش کچھ شوق باقی ہو۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو چکڈور ہوتی ہے، چکڈور جس کو آج کل چکی یا لٹو کہتے ہیں، جسے بچے کھیلتے ہیں، ایک لٹو ہوتا ہے نا جو رسی سے کھینچتے ہیں، اور ایک وہ لوہے کی ایک پین ہوتی ہے اس کے اوپر گھومتا ہے لٹو، پتہ نہیں ابھی آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہوں گے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، جس سے بچے کھیلتے، اس کے اوپر ایک دھاگا لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو پھر پھینکتے ہیں تو وہ گول 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 گھومنے لگتا ہے، پھر اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اب وہ پہلے تھا، اب تو وہ رہا نہیں، اب تو اس کے علاوہ کچھ بٹن والے اسے آگے دبا دو اور وہ نیچے لٹو گھومتا رہتا ہے، وہ کھینچتی ہوئی چلی آتی ہے۔ چکڈور کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پھینکتے وقت اس کے اوپر لپٹا ہوا پورا دھاگا کھول دیا تو واپس نہیں آتی، لہذا تھوڑا سا دھاگا اس کے اوپر لپٹا ہوا رہ جائے تو اس وقت وہ کھینچنا پڑتا ہے، اس وقت وہ واپس آ جاتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ یہی معاملہ عبادت کا ہے، جب طبیعت میں عبادت کی تھوڑی سی خواہش باقی ہو اس وقت عبادت کرنا چھوڑ دو، ساری خواہش اور جوش کو ایک مرتبہ میں ٹھنڈا مت کر دو۔ اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ میں تم نے سارا جوش ٹھنڈا کر لیا تو اب دوبارہ عبادت کرنے کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوگی، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اکتاہٹ سے پہلے پہلے عبادت کو چھوڑ دو، پھر اللہ تعالی دوبارہ توفیق دے دیں گے اور طبیعت میں بشاست آ جائے تو دوبارہ شروع کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا دن تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا ہی ذکر کے بارے میں، تاکہ ہمارے اندر جو سستی آ گئی ہے ذکر و عبادت کے اندر وہ تازگی آ جائے، ہم اس کو دوبارہ شروع کر دے، انشاءاللہ پھر کل سے ہم دوسرے بھی آ جائے تو ہم پھر سے مستقل جو باتیں ہماری پہلے چل رہی تھی یا پھر کوئی نیا عنوان لیں گے اور انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاتھ اٹھا لے دعا کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق کی آگ پیدا فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، اے اللہ تمام بیماروں کو جسمانی روحانی صحت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہم سب جسمانی بیمار ہمیں صحت عطا فرما، ہم روحانی بیمار ہمیں صحت عطا فرما، اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کی اللہ ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دے، یا اللہ چلتے ہوئے دماغ کو روک دے، یا اللہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کو روک دے، اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم میں ایمان والوں پر پریشانیاں ہیں، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں بھی یا اللہ مظلوم ان مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ پورے عالم کے اندر ایک پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو تمام ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہی نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ ہم آپ ہی کے پاس امانت رکھواتے ہیں، آپ ہی اس سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ موت کے وقت ہماری ایمان ہمیں واپس کیجئے، اے اللہ ایسے حالات چل رہے ہیں، اے اللہ اس حالات میں ہم کیا کریں، اے اللہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرما، اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمارے تمام، اے اللہ وہ احکامات جو آپ نے ہمیں دیے تھے ہم نے چھوڑ دیے، اس کا یہ نتیجہ ہے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں، آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ آپ ہمیں یہاں پر لے آئے ہیں، اے اللہ اب آپ ہم سے جو کام لینا چاہے، اے اللہ ہم تیار ہے، اس کام کے لیے ہمیں جو صحت کی ضرورت ہے آپ صحت عطا فرمائیے، اے اللہ جو مال کی ضرورت ہے مال عطا فرمائیے، جو عقل اور فہم کی ضرورت ہے وہ عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہم سے کام لے لیجئے، آپ ہمیں لائے ہیں ادھر اللہ کچھ کام کرنے کے لیے، اے اللہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ ہم سے کام لے لیجئے، اے اللہ آپ ہم سے کام لے لیجئے، عافیت کے ساتھ کام لے لیجئے، عافیت کے ساتھ کام لے لیجئے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.